تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
آپ کے سامنے ایک گناہ کا انشاءاللہ ذکر کروں گا. تاکہ ہم اس گناہ کو گناہ بھی سمجھیں اور گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کا اہتمام کریں. وہ گناہ ایسا گناہ ہے جو تقریباً ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کوئی شہر، کوئی صوبہ، کوئی ملک اس سے خالی نہیں الا ماشاء اللہ. ہر جگہ وہ گناہ نہایت عام ہے. مسلمان بھی بہت کثرت سے اس کے اندر مبتلا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ چاہے کتنا ہی عام ہو جائے، گناہ گناہ ہی رہتا ہے. ساری دنیا کرنے سے اور بہت سے لوگوں کے اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ اس گناہ کے گناہ ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ شدت آ جاتی ہے، وہ گناہ اور سخت ہو جاتا ہے. مثلا کوئی گناہ صغیرہ ہے، کبھی کبھار اگر کسی سے ہو تو بہرحال وہ بھی گناہ ہے مگر صغیرہ گناہ. اور جو آدمی اسی صغیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو جائے اور عادت بنا لے اس گناہ کو کرنے کی، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا عادی بن جائے، اور ابھی میں انشاءاللہ جس گناہ کا ذکر کروں گا وہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو زیادہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اکثر لوگوں کرنے کی وجہ سے اور زیادہ وہ خطرناک ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص پہلی مرتبہ کوئی نیا گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اس پر بہت ہی زیادہ اس کو ملامت کرتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے اس کا ضمیر اس کو شرمندہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر اس کو بہت ہی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو روتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا. لیکن اللہ نہ کرے اگر وہی گناہ اس سے بار بار ہوتا چلا جائے، کچھ دن کے بعد اس گناہ کرنے کے بعد اسے کوئی احساس ہی نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے کوئی برائی کی ہے، میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے کوئی اپنا کوئی زبردست نقصان کر لیا ہے. اس گناہ کی سنگینی اس کے دل سے ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی. گناہ کے گناہ ہونے کی حیثیت میں کمی واقع ہو جانا یہ اس کے خطرناک ہو جانے کی علامت ہے اور نشانی. اگر خدا نخواستہ کوئی مزید اس گناہ کرتا چلا جائے تو بعض مرتبہ انسان اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. جو گناہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکے ہیں ان کے متعلق بعض لوگوں کا ایسے ہی حال ہے کہ جب ان سے کہو بھی یہ تو گناہ ہے، ناجائز ہے، ساری دنیا کر رہی ہے ہم کر لیں گے تو کیا ہوا، یہ جواب ہوتا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ شاید سب لوگ کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوا؟ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اس سے تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. گویا اس نے اب گناہ کو حلال سمجھ لیا، اور حرام کو حلال سمجھنا بڑا خطرناک گناہ ہے، ایمان لیوا ہے. اس سے تو ایمان ہی انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بعض صورتوں میں تو ایمان چلا ہی جاتا ہے ان کو. دیکھو گناہ مسلسل کرنے کی وجہ سے، بار بار کرنے کی وجہ سے، پہلی مرتبہ تو رو رہا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا، توبہ تلا کر رہا تھا، اور اب یہ کہہ رہا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ خطرناک جملہ ہے. اس نے اس کے دل سے گناہ ہونے کی حیثیت نکال دی، اہمیت اس کے دل سے ختم ہو گئی یا بہت کم ہو گئی، جس کے نتیجے میں اب اس کے اندر سے گناہ ہونے کا جو ڈر خوف تھا وہ نکل گیا. تو گناہ کثرت سے کرنے کے نتیجے میں ایک یہ زبردست نقصان بھی ہوتا ہے. حالانکہ پکانا تو حرام ہے، ایک آدمی کھائے تو حرام ہے، ساری دنیا کھائے تو حرام ہے. یہ تو نہیں کہ ساری دنیا کھائے گی تو آئس کریم بن جائے گی، نہیں، پکانا تو پکانا ہی رہے گا، شراب تو شراب ہی رہے گی، سور تو سور ہی رہے گا، ساری دنیا کھائے تب بھی اور ایک آدمی کھائے تب بھی. جیسے ایک آدمی کے لیے سور حرام ہے، شراب حرام ہے، پکانا حرام ہے، ساری دنیا کے لیے بھی شراب حرام ہے، پکانا حرام ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے. ساری دنیا کے شراب پینے سے، ساری دنیا کے خنزیر کھانے سے، سور کھانے سے حلال نہیں ہو سکتا. اسی طرح ساری دنیا کے گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ جائز نہیں ہو سکتا، حلال نہیں ہو سکتا. وہ بدستور ویسے ہی حرام اور ناجائز رہے گا، بلکہ اس کا حرام اور ناجائز ہونا اور زیادہ سخت ہو جائے. اور یہ جب اللہ بتائے کسی کی حالت ہو جائے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگے، یا اللہ بچائے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جیسا کہ اس میں بعض دفعہ انسان کا ایمان چلا جاتا، ایسے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی. اس لیے جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو گناہ سمجھے گا، اور اپنے گناہ پر شرمندہ اور نادم ہوگا، اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا. اور جو یہ کہہ رہا ہے اس میں کچھ حرج ہی نہیں ہے، دنیا کر رہی میں بھی کر لوں گا تو اس میں کیا مذائقہ ہے، سب چلتا ہے، تو بھائی وہ تو گناہ نہیں سمجھ رہا. اور جب گناہ نہیں سمجھ رہا تو وہ شرمندہ اور نادم نہیں ہو رہا، بلکہ اور وہ تو جری اور بے دھڑک گناہ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو کتنے آگے چل کر کتنے بڑے عذاب اور وبال کا اندیشہ ہے. گناہ اگر سمجھتا ہے آدمی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی. تو گناہ سمجھے تو کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو ہی جاتی ہے. اس پہ مجھے دو قصے یاد آ گئے الحمدللہ. ایک حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور ایک مسلمانوں کے زمانے کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اچھے زمانے میں کسی بستی میں کسی چھوٹی آبادی میں ایک شخص تھا جو ہر قسم کے گناہوں کا عادی تھا. کوئی برا کام اس نے ایسا نہیں چھوڑا جو کیا نہ ہو. پوری بستی میں پورے علاقے میں وہ ذلیل بدنام اور رسوا تھا. ہر شخص اس سے بچتا اور اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ چاہتا کہ بجائے کل کے آج مر جائے. آخر ایک دن مر گیا. جب مر گیا تو سارے گاؤں والوں نے اس کی موت پر جشن منایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ مردود اچھا ہوا ختم ہو گیا اور ہم لوگ اس کے شر سے بچے. یہ تو بڑا پاپی قسم کا آدمی تھا, بڑا ہی خطرناک آدمی تھا, اچھا ہوا یہ اس سے جان چھوٹ گئی. اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو نہ غسل دیں گے, نہ کفن دیں گے, نہ دفن کریں گے. اس کی لاش ایسی گھر میں پڑی رہنے دیں گے, وہیں گلے گا, سڑے گا, پھٹے گا اور کتے گھر میں جائیں گے اور اس کی لاش نوچیں گے. زیادہ سے زیادہ اس کو کوڑے پھینک دیں گے, بس وہاں اس کی لاش گدھ کھائیں گے, کوے کھائیں گے, کتے کھائیں گے, بلیاں کھائیں گی. اس طریقے سے اس کا حشر ہوگا تاکہ لوگ آئندہ کے لیے عبرت لیں اور کوئی اس جیسا بننے کی کوشش نہ کرے. یہ فیصلہ کر کے بس انہوں نے اس کے غسل و کفن سے ارادہ ترک کر دی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کسی اور علاقے میں تھے, کسی اور بستی میں تھے. انہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کس کا انتقال ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے, کچھ معلوم نہیں تھا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ فلاں بستی کے اندر ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے, اے موسیٰ آپ وہاں جاؤ, اسے غسل دو, کفن دو اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو. اب حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور سوچنے لگے کہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کا انتقال ہوا ہے, جس کی خدمت کی سعادت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. بس یہ سوچتے ہوئے آپ وہاں سے چلے. جب اس بستی کے باہر پہنچے تو ایک آدمی بستی سے آتا ہوا نظر آیا. اس سے پوچھا کہ بھائی گاؤں میں کسی کا انتقال ہوا ہے کیا؟ ہاں جی انتقال ہوا, مگر آپ کیوں اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں؟ کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں, مجھے اسے خدمت کرنی ہے. نہیں حضرت چھوڑو, وہ تو نالائق کمبخت ایسا تھا اور ویسا تھا, وہ اس قابل تھا کہ اسے غسل دیا جائے, کفن دیا جائے. آپ ہرگز مانا جائیں, وہ تو بڑا پاپی قسم کا آدمی تھا. خدا کا شکر ہے کہ مر گیا, وہ تو بڑا گندا آدمی تھا. آپ اس کی بات سنیے, خاموش ہو گئے, آگے چلے. وہ اپنے کام سے گیا, آپ آگے چلے. جب بستی میں داخل ہونے لگے تو پھر ایک آدمی ملا, اس سے بھی آپ نے پوچھا بھائی کہ یہاں کس کا انتقال ہوا ہے, کہاں ہے گھر محلہ, کدھر ہے؟ آپ کیوں اس کا تھا پتہ پوچھ رہے ہیں حضرت؟ وہ تو وہ ایسا تھا اور ویسا تھا, دس ایپ گنوا دی. اور کہا حضرت بس شہر والوں نے, وہ بستی والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے غسل کفن دینا نہیں, اس کو ایسی کوڑے پھینکنا ہے, کتوں سے اسے گوشت کو نچوانا ہے. تو بھائی مجھے تو اس کے پاس جانے کا حکم ملا ہے, میں تو جاؤں گا. تو اندر گئے, لوگوں سے ملے, پوچھا. تو جس سے پوچھے وہ یہ کہا کہ حضرت آپ کیوں اس کا نام پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو کمبخت ایسا تھا اور ویسا تھا, اور دس اس کے عیب گنوائے اور یہ کہا کہ حضرت آپ غسل نہ دیں, کفن نہ دیں, دفن نہ کریں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں, اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسا کریں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اسے غسل دوں, کفن دوں, نماز پڑھوں, تو میرا ساتھ دو یا نہ دو, مجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. آخر پوچھتے پوچھتے اسے گھر میں پہنچ گئے تو دیکھا واقعی وہ اپنے گھر میں مرا پڑا, صرف اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, روح پرواز کر چکی, اس کو دیکھ کر کے آپ نے اس کے غسل و فرقہن کا انتظام شروع کر دیا. وہ سب آپ ہی کی امتی تھی, فیصلہ تو کر لیا تھا انہوں نے کہ اس کو نہ غسل دینا ہے نہ کفن دینا ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں تو بادل ناخواستہ اپنے دل میں پتھر رکھ کے انہوں نے بھی حضرت کا ساتھ دیا, اور باوجود نہ چاہنے کے آخر کار اس کو نلوایا, کفنایا, پھر حضرت نے نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کروایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر چکے تو آپ کریم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اللہ ان کو عطا ہوا تھا, تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں بجا لایا, لیکن آپ ہی اپنے بندوں کے راز کو جاننے والے ہیں, ان کے احوال سے آپ ہی باخبر ہیں. جس وقت مجھے آپ کی طرف سے حکم ملا تھا تو میرے ذہن میں تو یہ بات آئی تھی کہ یہ آپ کو کوئی مقبول بندہ ہے, اللہ والا ہے, اور اس کی خدمت کی سعادت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے, اور میں اسی گمان کے ساتھ میں روانہ ہوا. لیکن جیسے بستی قریب پہنچا, گاؤں کے پاس آیا, گاؤں کے اندر داخل ہوا, گاؤں کے اندر پہنچا, لوگوں سے ملا, تو پوری بستی میں سے ایک آدمی نے بھی اس کی ایک تعریف بھی نہیں کی, کسی نے اسے کوئی خوبی نہیں بیان کی, کسی نے اسے کوئی تعریف نہیں کی, کسی نے کوئی اچھائی بیان نہیں کی. جو بھی ملا اس نے دس برائیاں اس کی کی, دس عیب اس کے بیان کیے, یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ اسے نہ غسل دینا ہے, نہ کفن دینا ہے, نہ دفن کرنا ہے, ایسے اس کی لاش کو کوڑی میں پھینکنا ہے اور تاکہ کتے اور گد وغیرہ اس کے جسم کو کھائیں. یا اللہ, اتنی ساری مخلوق بھی جھوٹ نہیں بول سکتی, زبان خلق و نقارہ خدا سمجھو, لہذا یہ بھی میں نہیں سمجھ سکتا کہ سب جھوٹی بول رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے سب اس کو برا کہہ رہے تھے, اور یہاں تک وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ اس سے غسل و کفن سے بھی انہوں نے غسل و کفن دینے کا بھی ارادہ ترک کر لیا تھا. ایک طرف آپ کا مجھے حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کا خاص بندہ ہے, اور بستی والوں کا اس کو برا بھلا کہنا بھی بے جا نہیں ہو سکتا, راز تو آپ ہی جانتے, حقیقت حال تو آپ ہی کو معلوم ہے, اگر آپ بتا دیں تو آپ کی عنایت ہو تاکہ تردد رکھو. تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح بستی والوں نے اس کے متعلق کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے, تھا تو یہ بندہ کیسے ہے جیسا کہ بستی والوں نے بتایا, لیکن انتقال سے پہلے اس نے ہم سے چند باتیں کی, اس نے ہم سے چند باتیں کر لی, ان کی وجہ سے اس کو نواز لیا گیا. بس موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ وہ باتیں بھی بتا دیں جو اس نے مرنے سے پہلے آپ سے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اس نے انتقال سے پہلے بحالت ہوش و آواز ایک بات تو ہم سے یہ کہی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا ہی خطا کار اور سیاہ کار اور گنہگار بندہ ہوں, میری تو پل پل کی آپ کو پتا ہے, ظاہر کے بھی آپ جاننے والے ہیں, باطن کے بھی جاننے والے ہیں, میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں اور میں نے ہر قسم میں گناہ کیے ہیں, سب آپ کے علم میں, میں اس کا بالکل اقرار و اعتراف کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ چونکہ دل کے جاننے والے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی میں نے اپنے دل سے کسی گناہ کو اچھا نہیں سمجھا, ہمیشہ میں نے گناہ کو گناہ ہی سمجھا, گناہ کو گناہ ہی سمجھا, برائی کو برائی جانا, برا سمجھتا تھا, گناہ سمجھتا تھا, لیکن لت پڑ گئی تھی, عادت پڑ گئی تھی, کر گزرتا تھا. اے موسیٰ, یہ بات اس نے ہم سے بالکل صحیح کی, ہم جانتے ہیں اس کے دل کو کہ بے شک اس کے دل میں کبھی اس نے اپنے دل میں کسی گناہ کو نیکی نہیں سمجھا, کسی گناہ کو اس نے کبھی اچھا نہیں سمجھا, گناہ کو گناہ سمجھا, برائی کو برائی جانا, ہاں کر گزرتا تھا, یہ بھی اس نے ہم سے کہا, ہم جانتے ہیں اس نے بہت گناہ کیا, یہ بات اس نے صحیح کہی, سچ کہی, یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. کہ گناہ گناہ سمجھنا یہ بڑی اہم بات ہے، جس سے بالآخر آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، جیسے اس میں اس واقعے میں اس کو ہوئی. اور یہی بات سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے. اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، دوسری بات اس نے ہم سے یہ کہی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں نیک تو ہوں نہیں، اس لیے کہ میں نے نیک کام کیے ہی نہیں. جو میں نیک ہوں تو نیک، میں نیک آدمی تو ہوں نہیں، لیکن آپ اس بات کو جاننے والے ہیں کہ آپ کے نیک بندوں کی ہمیشہ میرے دل میں محبت رہی، ہمیشہ میں اپنے دل میں آپ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا آیا ہوں. میں نیک تو نہیں ہوں لیکن آپ کے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا ہوں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی اصلاحا، کہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت رکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مجھے بھی توفیق عمل عطا فرما دے. اے موسیٰ، اس نے یہ بات بھی تھی، اس کے دل میں ہمارے نیک بندوں کی بڑی محبت تھی، بڑی قدر تھی، اور بڑا اس کے دل میں ہمارے نیک بندوں کا اکرام و احترام تھا، اور سچی محبت رکھتا تھا ہمارے بندوں سے. اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ یا اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں یاد کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں سب آپ کو معلوم ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جو بندوں کو معلوم نہ ہو، چھپ کر کیے ہوں، سرن کیے ہوں، دل سے کیے ہوں، ظاہر سے نہ کیے ہوں، مگر آپ تو علیم و خبیر ہیں، آپ ظاہر و باطن کے جاننے والے ہیں، اس لیے میرا کوئی گناہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ سب گناہوں کو جانتے ہیں. میں ان گناہوں کے بارے میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ جتنے میرے گناہ ہیں اگر ان کے معاف کرنے سے آپ کے خزانے رحمت میں وہ کمی آتی ہو تو آپ بے شک معاف نہ فرمائیے، اور اگر میرے ان گناہوں کو معاف کرنے سے آپ کے یہاں وہ کمی نہیں آتی تو معاف فرما دیں. اور موسیٰ، یہ دیکھو، انہوں نے یہ بات ایسی کہی جو بالکل اپنی جگہ درست اور بجا ہے. وہ تو کیا، سارے دنیا کے انسان سارے قسم کے سارے گناہ کر کے آن واحد میں ہمارے سامنے توبہ کریں اور ہم ان کو بخشیں، تب بھی ہمارے خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈبا کر کے نکالو، سوئی ڈبو کر نکالو، اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے کہ اس پانی آنے کی وجہ سے سمندر کا پانی کچھ کم ہوا، معاف کرنے سے ہمارے یہاں ہماری رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو اس ایک بندے کو گناہ معاف کرنے سے ہمارے یہاں کیا کمی آتی؟ تو اس نے بات ایسی کہی جو بالکل بجا، لہذا ہم نے اس کو معاف کر دی. پھر آخری بات اس نے ہم سے یہ کہی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں میرا اب آپ کی سوا تو کوئی اور ہے نہیں، اپنے تو پرائے ہو چکے، گھر کے میرے دشمن، ہر شخص میرے سائے سے بچنے والا، سارے گاؤں والے میرے مرنے کے منتظر، میرے تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو اب آپ کے سوا اور تو کوئی میرا دنیا میں ہے نہیں، جب کوئی بھی نہیں ہے تو سب کم از کم آپ تو میرے اوپر اپنا دست رحمت رکھ دیجیے. کہ آپ بھی اگر میرے اوپر اپنا دست کرم نہ رکھیں گے تو پھر آخر میں کہاں جاؤں؟ میرے تو آپ کے سوا کوئی اور سہارا ہے نہیں. اس لیے کہ مخلوق کا کچھ تھوڑا سہارا ہوتا ہے تو مخلوق تو سب میری دشمن ہے، وہ تو میرے مرنے کے انتظار میں ہے کہ کب مرے، کب جشن منائے. تو اگر آپ بھی مجھ پر دست شفقت نہ رکھیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو اور کوئی ہے نہیں، میں کہاں جاؤں؟ موسیٰ، اس نے یہ بات بھی ایسی کہ اگر ہم بھی اس کے نہ ہوں تو پھر اس کا کون ہوگا؟ نیکوں کو تو اپنی نیکی کا سہارا ہوتا ہے، مگر بدوں کو تو اللہ کی رحمتی کا سہارا ہوتا ہے. لہذا ہم نے اس کو نواز لیا، اس کی بخشش کر دی، اور ہم نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. اس لیے آپ کو حکم دیا کہ وہ بستی والوں نے تو غسل نہ دینے کا، کفن نہ دینے کا، دفن نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، آپ جائیے اور اس کی یہ خدمت انجام دیں. کیسے اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کو. یہ اللہ کی رحمت کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ تو بہت کرتا تھا مگر گناہ کو گناہ ہی سمجھتا تھا، برائی کو برائی جانتا تھا، برائی سمجھ کر کرتا. آخر مرنے سے پہلے اس کو اس کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہو گئی. فلانا خان صاحب اگر وہ بھی کہتا ہے اس گناہ میں کیا حرج ہے، سب چلتا ہے، دنیا کرتی ہے ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا، تو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہ ہوتی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ چاہے خاص ہو یا عام، بہرحال اس کو گناہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور گناہ کو اللہ بچائے بار بار کرنے سے اس گناہ کا گناہ ہونا بھی اوجھل ہونے لگتا ہے، اور پھر آدمی کے ذہن میں اس گناہ کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی. اس اہمیت نہ رہنے ہی کی وجہ سے تو آدمی یوں کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، سب دنیا کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا، سب چلتا ہے. یہ باتیں وہی کہہ رہا ہے جس کے دل میں گناہوں کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے جب کسی گناہ کا تذکرہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی عام ہو چکا ہو، اس کو بالکل گناہ سمجھیں، کبیرہ ہے تو کبیرہ سمجھیں، حرام ہے تو حرام سمجھیں، اور اس سے توبہ کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اور ہرگز ہرگز اس کے عادی نہ بنے. ان سب باتوں کا اہتمام رکھیں. ایک تو واقعہ یہ تھا، ایک دوسرا واقعہ بھی اسی وقت میرے ذہن میں آیا تھا، وہ بھی سنا دوں. دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. تقریباً سن 555 ہجری میں گزرے، تقریباً آج سے کوئی 1000 سال پہلے، اب سے کوئی 1000 سال پہلے گزرے. یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب یہ حضور کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ دستے مبارک بڑھا دیجئے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں. تو مزار اقدس سے دستے مبارک باہر آیا تھا، انہوں نے بوسہ لیا، اور مسجد نبوی زائرین سے بھری ہوئی تھی، انہوں نے بھی حضور کے دستے مبارک کی زیارت کی تھی. زیارت کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایسے بزرگ ہیں. ان کا یہ واقعہ، وہ واقعہ یہ کہ ان کے بھانجے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ماموں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کی خدمت میں بڑا لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا، بالکل ایسا معلوم دیو ہے، لمبا ترنگا، ٹانگیں بھی بڑی لمبی لمبی، جسم بھی اس کا بڑا موٹا، سر بھی اس کا بہت بڑا، ہاتھوں اس کے بڑے لمبے لمبے. اتنے لمبا ترنگا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ دروازے سے اندر کیسے آیا ہوا، دروازہ مجھے چھوٹا لگ رہا وہ بڑا لگ رہا، تو میں دور سے دیکھ رہا. اور وہ حضرت کے ساتھ ماہوی گفتگو، حضرت اس سے اس کی طرف متوجہ، اور وہ حضرت سے ماہوی گفتگو، کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، دور سے دیکھ رہا ہوں. اور میں یہ سوچ رہا کہ یا اللہ اتنا لمبا چوڑا آدمی حضرت کے پاس کہاں سے آیا اور اندر کیسے آیا، میں یہی سوچ رہا تھا. ابھی میں سوچ میں گم تھا کہ ایک اور حیرت کی بات ہو گئی کہ وہ حضرت سے بات ختم کر کے سلام دعا کر کے بجائے دروازے کھڑکی میں سے چلا گیا. میں اور حیران تھی، دروازے سے کیسے آئے گا، وہ کھڑکی میں سے چلا گیا. خیر میں اپنے ماموں جان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ کون صاحب ہیں، ان کا تو آنا بھی باعث حیرت، جانا اور زیادہ باعث حیرت. ماں یہ بہت بڑے آدمی، یہ بحر القاہل کے صاحب خدمت ہیں، بحر الکاہل دنیا کا مشہور سمندر ہے جس میں موجیں نہیں ہوتی, اس لیے اسے کاہل کہتے ہیں, کہ کاہل اس میں جانی نہیں ہے, بس اس کا پانی بس خاموش ٹھہرا رہتا ہے, ہے سمندر ٹھاٹے نہیں ہیں, اس کے اندر موجیں نہیں ہیں, موجیں ٹھاٹے نہیں مارتی, اسے اسے بحر الکاہل کہتے ہیں. اب یا تو برف جمی رہتی ہوگی یا کچھ ہوگا, بہرحال اس کے اندر اسے بحر الکاہل کہتے ہیں, اور اس کے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں موجیں اٹھتی نہیں ہیں. یہ بحر الکاہل کے صاحب خدمت ہیں, یعنی اللہ پاک نے بحر الکاہل اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ ان کے